بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام اور مسیحیت دنیا کے دو سب سے بڑے مذاہب ہیں۔ ان دونوں مذاہب کے پیروکاروں کی کل تعداد دنیا کی مجموعی آبادی کا کم و بیش نصف ہے۔ اس اعتبار سے جب کبھی ان دو مذاہب کے درمیان، ان کے ماننے والوں کے درمیان کوئی ڈائیلاگ کہیں پہ بھی ہوتا ہے، کسی سطح پہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ڈائیلاگ ایک انتہائی پسندیدہ اور قابل تحسین عمل ہے۔ آج ٹیلی ویژن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان دونوں مذاہب کے درمیان ایک ڈائیلاگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس ڈائیلاگ کا پہلا حصہ آپ پچھلے ہفتے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ گفتگو کے اختتامی مباحث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مسیحیت کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر پاسکل رابرٹ صاحب۔ آپ نیشنل کیتھولک انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی کے ڈین ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب علوم اسلامی کے ماہر ہیں اور دیگر صحف سوامی پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے کفارے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شریعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جاوید صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، جو ہمیشہ سے آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی رہا ہے، شریعت کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟
یہ بات یہ جی، قرآن مجید نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھی انسانوں کو دی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے، اس کو قرآن مجید الحکمہ کہتا ہے، یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جس معبود کو ماننا ہے، معبود حقیقی کو تسلیم کرنا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس سے آپ کے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس سے کس طریقے سے پیغام وصول کرتے ہیں، فرشتے کون ہیں، اللہ کی کتابیں کس طرح نازل ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر کس طرح آئے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اخلاقی اساسات ہیں، یعنی جو ایتھیکل بیسز ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو ایمان اور اخلاق یہ دین کا ایک بڑا حصہ ہے، اس کو میں نے آپ سے عرض کیا قرآن مجید الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری چیز شریعت اور قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاقی مقدمات دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بعض چیزوں کو بالکل قانونی طریقے سے متعین بھی کر دیا گیا ہے، اسی کو اصطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ بعض چیزوں کو، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اس لیے کیا گیا کہ انسان اپنے لیے جو قاعدے ضابطے بناتا ہے، وہ انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہوتے ہیں، آئلی زندگی سے متعلق بھی ہوتے ہیں، وہ اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہوتے ہیں، ریاست اور سیاست اور معیشت اور معاشرت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس طرح کے تمام ضوابط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عقل دے رکھی ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے جس طریقے سے سماجی علوم میں ترقی کی ہے، اس میں فی الواقع اپنی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور یہ بہت محدود ہیں، یعنی بہت پھیلی ہوئی نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے لیے کوئی منصفانہ بنیاد نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، چنانچہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ خود قانون دیتے رہے ہیں۔ یہ قانون ہے جو اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، چنانچہ آپ جب کتاب استثناء کو پڑھتے ہیں، جو میرے نزدیک اصل تورات ہے، تو اس میں آپ تفصیل سے اس قانون کا بیان دیکھتے ہیں۔ اور اس قانون میں اپنی روح کے اعتبار سے، اپنی مجموعی ڈھانچے کے اعتبار سے، اپنے مباحث کے اعتبار سے، اگر آپ بنی اسرائیل کے لیے خصوصی احکام کو الگ کر لیں، تو بعد میں جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یعنی وہی بنیادی چیزیں ہیں جن کو پھر بعد میں بعض چیزوں میں ترمیم، تغیر اور اصلاح کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا ہے۔ یہ شریعت، جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا، انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ ان امور کا فیصلہ کرتی ہے جن میں انسانی عقل کے لیے خود فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، انسان کے لیے فور کارنرز کو متعین کر دیتی ہے، اور یہ بتا دیتی ہے کہ یہ حدود ہیں جن کے اندر رہ کر اب آپ قانون سازی بھی کریں گے اور اپنے لیے قاعدے اور ضابطے بھی بنائیں گے۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ موسوی شریعت پر نگاہ ڈالیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اس کی تجدید کی گئی اور پھر اس میں اصلاح کر کے دنیا کو ابدی شریعت دی گئی، اس پر ایک نگاہ ڈالیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس میں صرف ان معاملات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جس میں انسانی عقل خود فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں رکھتی۔
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے مسیحیت کے بارے میں، کہ وہ شریعت موسوی کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک شریعت موسوی منسوخ ہو چکی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ منسوخ ہو گئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟
بائبل مقدس میں خدا یس مسیح نے یہ واضح کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا جو شریعت کے مطابق چلا جائے یا نہیں، آیا آپ اسے رد کرنے آئے کہ نہیں، اس نے کہا نہیں، میں اسے کامل کرنے آیا ہوں، اس میں سے کوئی چیز بھی نکالی نہیں جائے گی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جس بات پر تنقید کرتا ہے، وہ فقی یا فریضی تھے جو کسٹوڈین تھے شریعت کے، اور ان پہ تنقید اس حوالے سے کرتا ہے کہ وہ شریعت کی تفسیر صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے، وہ صرف شریعت کو استعمال کرتے تھے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ راست باز ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے متحد کرنے کے لیے۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح واضح طریقے سے کہتا ہے جو علم وہ دیتے ہیں اسے رد نہ کیا جائے، اس کی نفی نہ کی جائے، بلکہ جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں، جو ان کا طور طریقہ ہے، اس سے دور رہا جائے، کیونکہ وہ محفلوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے آپ کو ربی کہلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا پورا موقف یہ تھا کہ خدا کو جلال دیا جائے جو تمام شریعت کا بانی ہے، اور تمام شریعت انسان کی اصلاح کرتی ہے کہ زیادہ خداوند کے تابعدار رہے۔
لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحی حضرات شریعت موسوی پہ عمل نہیں کرتے، یعنی جو کچھ بھی شریعت ہے، یعنی آپ نے جو فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نے تنقید کی تھی ان لوگوں پر، ان فقیہوں، ان فریسیوں کے اوپر جو شریعت کا غلط استعمال کرتے تھے یا اس کو غلط طریقے سے بیان کرتے تھے، لیکن مسیحی حضرات تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ سر سے
خداوند مسیح واضح کرتا ہے کہ شریعت صرف قوانین نہیں ہے، شریعت میں وہ روح ہے جس کے ہم نے تابع ہونا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ قتل نہ کرو، کتنے لوگ ہیں جو قتل کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو شاید جسمانی طور پر کسی کو قتل نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال سے، اپنے کلام سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے تعلقات سے لوگوں کو رسوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھ کرتے ہیں،
یعنی شریعت کی جو اسپرٹ ہے
اس کے مطابق۔
لیکن اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک طرف آپ نے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت کو یا نبیوں کے کلام کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں تو اسے پورا کرنے آیا ہوں، اور جب تک آسمان زمین باقی رہیں گے اس وقت تک اس کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹل سکتا۔ ایک طرف تو ان کا یہ کلام ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مثال کے طور پر ختنہ کا ایک جو لازمی طریقہ ہے شریعت موسوی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسیحی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو اسپرٹ پہ اگر لوگ عمل نہیں کرتے تو ان کی توجہ اس پہ دلانی چاہیے کہ اسپرٹ پہ عمل نہ کیا جائے۔ شریعت کس بنیاد پہ منسوخ کر دی گئی؟ کیا مسیح علیہ السلام کے کسی قول کے بغیر شریعت منسوخ کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں، خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے، اور وہ خداوند ہمارے مسیحیت کے نزدیک وہ آخری پیغمبر ہیں ہمارے لیے، اور انہوں نے بڑے واضح طریقے سے شریعت کو سمجھایا ہے اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ اور جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ ہر دور میں خدا بھیجتا ہے اپنے لوگوں کو تاکہ ان کی اصلاح کر سکے، ان کی سخت دلی کی وجہ سے انہیں خدا ان کی طرف راغب لائے۔ اور اس حوالے سے خداوند یسوع مسیح لوگوں کے دل اور ذہن تیار کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، کہ جب ذہن اور دل تبدیل ہوں گے اس وقت ہی وہ قوانین کو، خدا کے قوانین کو سمجھیں گے، اس وقت ہی خداوند کی عبادت کریں گے۔ اور اس نے پوری شریعت کو دو حکموں میں اس کا خلاصہ پیش کر دیا کہ تم خدا، اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے پیار کرو، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرو۔ جیسے جاوید صاحب نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وہ واضح کرتا ہے کہ صرف خدا خدا کہنے سے انسان جنت کا وارث نہیں بنے گا، بلکہ عمل سے اس نے ظاہر کرنا ہے کہ اس کا ایمان کہاں تک مضبوط ہے۔
اس میں جو میرا سوال ہے، میں چاہتا ہوں سوال بالکل متعین ہو جائے، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سنت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر، ہم جو جانتے ہیں، جو ہمارا علم ہے کہ وہ سینٹ پال نے اصل میں اس نقطہ نظر کو اختیار کیا کہ شریعت جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، غیر یہودیوں کے لیے نہیں ہے، تو دین مسیح کے اندر سینٹ پال کا مقام بلند ہے یا مسیح علیہ السلام کا مقام؟
اتھارٹی کس کے پاس؟ آپ کلام مقدس کو، بائبل کو، ایک بنیادی بات ہے جسے آپ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن ہمارے لیے وہ بڑی واضح ہے۔
وہ کیا بات ہے؟
وہ یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا شریعت کے حوالے سے تو اس نے کہا کہ تم خدا، اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور جان سے پیار کرو۔ اور شریعت جو ہے بنیادی طور پر انسان کو اس طرح لے کے جاتی ہے کہ خدا کو ہر چیز سے زیادہ فوقیت دی جائے۔ خدا واحد ہے اور وہ ہر چیز پر خالق ہے، ہر چیز پر مقدم ہے۔ اور دوسری بات یہ شریعت سکھاتی ہے کہ آپس کے تعلقات کس طریقے سے استوار کرنے چاہیے۔ آپ اگر نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ پہلے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ تو بنیادی طور پر اس نے انسانوں کے لیے آسان کر دیا شریعت کو سمجھنا۔
ٹھیک ہے،
کوئی یہ دونوں جو حکم ہیں یہ کہیں بھی شریعت کی نفی نہیں کرتے، بلکہ یہ شریعت کی روح کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے مقدس پالوس کے حوالے سے کہی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں سمجھی جاتی جس طریقے سے بائبل مقدس میں ہے. شروع میں، ابتدا میں، کیونکہ خدا یسوع مسیح خود یہودی تھے، خدا یسوع مسیح کے پہلے جو پیروکار تھے وہ یہودی تھے، اور یہودی ہونے کے ناطے سے وہ ایسی رسوم پر چل رہے تھے جو ان کے عقیدے کے مطابق ان پہ واجب تھی اور ان پہ فرض کر دی گئی تھی. لیکن بہت جلد مسیحیت میں ہر قوم کا شخص آنے لگا، ہر طبقے کا شخص مسیحیت میں شامل ہونے لگا. تو پھر پہلی بحث جو ہوئی وہ یہ تھی کہ آیا ہر ایک شخص کو پہلے یہودی ہونا ہے اور پھر مسیحی ہونا ہے، یا کہ کوئی شخص ڈائریکٹ مسیحی ہو سکتا ہے. اور جب یہ تعین ہو گیا کہ مسیحی ہونے کے لیے یہودی ہونا لازمی نہیں ہے، تو پھر مقدس پالوس نے یہ بات کہی. اب جب ہم اس زاویے میں دیکھتے ہیں تو فرق لگتا ہے، جس زاویے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل فرق ہے.
ٹھیک ہے جناب، سب جو بات سامنے آئی ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے یہودی ہو اور پھر مسیحی ہو، تو ایک ڈائریکٹ روٹ جو ہے وہ یہ نکال لیا گیا کہ ڈائریکٹ مسیحی انسان ہو جائے. اور مسیحیت کی تعلیم یہ ہے کہ جو احکام کی علت ہے، جو اس کی حکمت ہے، وہ بڑا اہم ہے، وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. تو آپ بھی کیا اسی نقطہ نظر سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں تو جب انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں تو قرآن مجید کو دیکھتا ہوں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہرگز ہرگز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. میں نے آپ کو بتایا، ابھی انہوں نے بھی آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی، پہاڑی کا آواز جب شروع ہوتا ہے تو چند ابتدائی کلمات کے بعد آپ دیکھیے پانچویں باب کی سترویں اٹھارہویں آیت سے سیدنا مسیح علیہ السلام متنبع کرتے ہیں، اگر آپ ان کا کلام پڑھیں، کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی جب تک آسمان و زمین نہیں ٹل جائیں گے اس وقت تک تورات کا ایک شوشہ، ایک نقطہ بھی نہیں ٹلے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ابدی طور پر جاری رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کے ذریعے سے اس میں کوئی تبدیلی کر دے یا اس میں کوئی تغیر کر دے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے ہرگز شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، انہوں نے اصل میں شریعت کی روح کی طرف متوجہ کیا، یہ بتایا کہ احکام کے پیچھے کیا چیز ہے. آپ اسی پہاڑی کے آواز میں دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فریسی اور فقیہ ہو، تم سونف اور پودینے کا حساب رکھتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اس کے اندر سے زکات دی جائے اور دائیکی دی جائے، لیکن جو اصل حکم ہے دین کے، رحم اور انصاف اور ہمدردی، ان کو بھول جاتے ہو. تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہو؟ تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نہ کرو اور
اسے بھی نہ چھوڑ دے،
یعنی اس کو بھی نہیں چھوڑو اور اس کا بھی اہتمام رکھو. تو انہوں نے شریعت کی پابندی کی تلقین کی ہے، کبھی شریعت کے نسخ کی بات نہیں کی. یہ اصل میں جس طرح ہمارے ہاں بہت سی کلامی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں، بالکل اسی طرح مسیحی حضرات کے ہاں بھی ہوئی ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے درمیان اچھی فضا ہو اور مسیحی حضرات قرآن مجید کی روشنی میں انجیل کا مطالعہ کریں، تو بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ان کے لیے غوامیس کی نوعیت اختیار کر گئی ہوئی ہیں، وہ بالکل واضح ہو جائیں. اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک ایک چیز کو موضوع بنا کر یہ بتایا کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا، یعنی بات کیا تھی، لوگوں نے اس کو کیا بنا لیا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تورات میں ہم نے شریعت نازل کی. آپ دیکھیے تورات کو پڑھ کے، وہ زیادہ تر قانون ہے اور قانونی کو بیان کرتی ہے، لیکن جب اس کی حکمت فراموش ہو گئی تو ہم نے مسیح کو بھیجا اور انہوں نے اس کی حکمت کو واضح کیا. چنانچہ کیا شان ہے پہاڑی کے آواز کی، کیسے وہ حکمت کو بیان کرتا ہے، شریعت کی روح کو کیسے واضح کرتا ہے. وہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بعد میں آ کے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا. وہ شریعت علی حال ہی قائم ہے، اسی طرح جاری ہے. کچھ تاویلات ہیں جن کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا. دیکھیے شریعت کن امور سے متعلق ہے؟ شریعت اصل میں آپ کا تزکیہ کرتی ہے اور آپ کو پاک صاف بناتی ہے، پیوریفائی کرتی ہے. کن کن معاملات میں؟ جسم کو پاک کرنے کے آداب بتاتی ہے، آپ کے خور و نوش کو، کھانے پینے کی چیزوں کو پاک رکھنے کے آداب بتاتی ہے. تورات کو پڑھ لیجئے، میں اس وقت قرآن کی بات نہیں کرتا، تورات میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے. شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت آپ کے اخلاق کو پاکیزہ بنانے کے قواعد، قانون، یہ چیزیں بتاتی ہے اور آپ کو عبادات کے طریقے بتاتی ہے. یہ تمام چیزیں انسانیت کی ضرورت ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں اور کون ان کو منسوخ کر سکتا ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، سیدنا مسیح علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، شریعت کے احکام کی اسی طرح پابندی کرتے تھے، اسی کی انہوں نے تلقین کی. بعد میں جب مسیحیت کا شیوع ہوا، زیادہ پھیلایا گیا اس کو، اس موقع کے اوپر بعض مشکلات پیش آ گئیں. تو اس طرح ہمارے ہاں بعض اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی غلطی اس معاملے میں ہوئی اور یہ خیال کر لیا گیا کہ اصل حکمت کو ملحوظ رکھا جائے گا، ڈھانچے کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، بات وہی ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہی ہے کہ وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو, شریعت کے حکم کی بھی پابندی کرو اور اس کی روح کو بھی پیش نظر رکھو. نماز اس خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرو, لیکن اس کی روح کیا ہے؟ خدا کی یاد دہانی, خدا سے تعلق, اس کو کبھی نہ بھولو. روزہ خدا کے قانون کے مطابق رکھو, لیکن یہ کبھی نہ بھولو کہ وہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے, وہ محض کھانے پینے کو بند کر دینے کے لیے نہیں ہے, وہ تو اس کی علامت ہے در حقیقت. تو یہ شریعت کی روح ہے جس کی طرف سیدنا مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے. اور اس معاملے میں جس طرح ہم مسلمانوں کے ہاں بہت سی تعبیلات کی گئی ہیں, جیسے ہمارے ہم ایک نقطہ نظر اس زمانے میں پیدا ہو گیا ہے کہ اصل مقاصد شریعت ہے, اسی طرح مسیحیت میں ایک زمانے میں یہ نقطہ نظر پیدا ہوا اور تبلیغی مشکلات سے ہوا. کتاب اعمال کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کچھ تبلیغی مشکلات پیش آئیں, کچھ کانفرنسیں ہوئیں اور اس میں یہ خیال کر لیا گیا.
لیکن یہ بڑا اہم آپ نے بات بیان کی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ نقطہ نظر پیدا ہو گیا ہے, تو ہمارے ہاں جو یہ نقطہ نظر پیدا ہو گیا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے.
اس معنی میں ہمارے بعض ایسے مفکرین ہیں جو یہ نقطہ نظر بیان کرتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ شریعت کے مقاصد ہیں جو مطلوب ہیں, یعنی وہی حکمت کیا ہے, کیا چیز پیش نظر تھی. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ڈھانچے کو قائم رکھیں. مثال کے طور پر نماز ہے, تو نماز کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی یاد دہانی. خدا کی یاد دہانی اگر قائم ہے تو حکم کا حق ادا ہو گیا. یہ بھی ایک غلط نقطہ نظر ہے, ایک غلط تعبیر سے اٹھا ہے.
ہمارے یہ تصور کیوں پیدا ہو رہا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب شریعت کی فریسی اور فقیہ غلط تعبیریں کرتے ہیں, جب ڈھانچہ اصل بن جاتا ہے, جب بعض چیزیں آپ کی عقل میں نہیں آتی. اس لیے کہ ایک شریعت تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, وہ تو ابدی ہے, اس کی حکمت بے پایا ہے, اس کے اندر کسی غلطی کا کوئی سوال نہیں ہوتا. لیکن جب لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو ایک فقہ بنتی ہے. یہ یہودیوں کے ہاں بھی بنی, یہ ہمارے ہاں بھی بنی ہے. اصل میں وہ فقہ ہے جس سے لوگ تواہش محسوس کرتے ہیں. مسیحیت میں بھی یہی ہوا,
یہی ہوا.
اس تواہش کے نتیجے میں پھر بات بہت آگے بڑھ گئی. جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کئی ملاقاتوں میں یہ عرض کیا ہے کہ ایسا بارہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک صحیح بات سے شروع کرتے ہیں بات کو, لیکن ان کی وحشت آہستہ آہستہ ان کو انتہا پسندی تک لے جاتی ہے. تو میرے نزدیک مسیحی حضرات بھی اگر قرآن مجید کی روشنی میں اس بات پر غور کریں تو صحیح بات جو حضرت مسیح نے کہی تھی وہ یہ تھی, اور وہ یہ تھی کہ شریعت کا حکم بھی تمہارے لیے ہے اور اس کی روح کو ملحوظ رکھ کے اس پر عمل کرو. اگر دونوں باتوں کو آپ ملا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ عہد نامہ عتیق سے لے کے آج تک ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں. دین ابراہیمی کے تمام پیرو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ بدعات ہیں جو بعض لوگوں کے ہاں سے پیدا ہوئی ہیں, یہ مسیحیت میں بھی پیدا ہوئی ہیں, یہ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی.
ٹھیک
ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات پڑھتا ہوں میں کہ کچھ جو ہیں یہودی علماء جو ہیں ایک لڑکا عورت کو لے آتے ہیں, جس نے انہوں نے جو ہے اس کو زنا کی حالت کرتے ہوئے پکڑا, اس کو اس کی مرتکب ہوئی وہ, اور اس سے انہوں نے اس کے سامنے جب لے کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی اس کے لیے آپ کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ تو آپ بیٹھ گئے, پھر آپ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا کہ اس کو وہ پتھر مارے جو بے گناہ ہو, جنہوں نے یہ کام نہ کیا وہ مارے. اسی طرح طلاق کے مسئلے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بڑے سخت الفاظ ہیں, اور اس کے پیچھے جو حکمت مجھے پڑھتے ہوئے ایک عام خاری کی ایسی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہودی جو علماء ہیں کچھ چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں, اس کی حکمت کو نظر انداز کر رہے ہیں. معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہے, لیکن سزائیں دینے کا بہت شوق ہے. طلاق کے مسئلے میں اس طریقے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں,
اس میں یہی سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ پھر یہ اگر حکمت مس ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے, تو مسیح علیہ السلام کا پیٹرن اختیار کیا جائے.
بالکل.
تو جس
میں تو وہی فرما رہے ہیں,
آپ نے ان کی بات کی,
میری بات کی تائید کر رہے ہیں.
لیکن سوال ہے
جب مسیح کے پاس اس عورت کو لایا گیا تو وہ چاہتے تھے کہ شریعت کے مطابق اسے سزا دی جائے, ٹھیک ہے, اور مسیح نے کہا کہ جو خود بے گناہ ہو وہ اس پر پہلا پتھر مارے. لوگ مسیح پہ مسلسل تنقید کرتے ہیں کہ سبت کے دن کیوں شفا دی جاتی ہے, بائبل میں قدر بھری ہوئی ہے اس سے, سبت کے دن کیوں شفا دی جاتی ہے. مسیح کہتا ہے کہ کیا سبت کے دن اچھائی کرنا روا ہے کہ نہیں, وہ بھی شریعت کے برعکس قدم تھا.
بہت اہم بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آؤٹ کی جائے. سب آپ کی میں رائے اس بارے میں لینا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بھی بتایا, آپ نے بھی فرمایا, خود مسیح علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بظاہر یہ نظر آتا ہے
خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں,
لیکن وہ
عمل کر رہے ہیں,
یعنی وہ ایٹ لیسٹ اس طرح اس پہ عمل نہیں کر رہے. آپ اس بارے میں کیا
جی, ان کے پاس اقتدار نہیں تھا. مجرموں کو سزائیں تو وہ اس وقت دیتا جب اقتدار ان کے پاس آتا, اور مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے خود خدا کی شریعت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ پہلے معاشرے کی اصلاح کریں گے, ماحول کی اصلاح کریں گے. یہ سزائیں اندھا دھند تو نہیں دی جاتی. خود ہمارے ہاں بھی جو شریعت میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کے لیے یہی آداب ہے.
سبت کے دن جو معاملہ ہوا ہے,
سبت کے دن انہوں نے یہ بتایا کہ تم نے یہ بڑی غلط بات کہہ رکھی ہوئی ہے. سبت کے دن جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں وہ نیکی نہیں ہے, خیر نہیں ہے, محبت نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا نہیں ہے, یہ تو روح بیان کی انہوں نے. اصل میں یہ تنقید ہے ان فقہا کہا کہ فتاوا پر نہ کہ شریعت پر.
بالکل.
اور یہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام نے شریعت کی روح واضح کی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک قانون کو پکڑے اور انداز اس کا نفاذ کر دیں. اس کے حدود ہوتے ہیں, اس کے آداب ہوتے ہیں, اس کے شرائط ہوتے ہیں. یہی بات تو آج مسلمانوں کو کہنے کی ضرورت ہے. یعنی معاشرے کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کے لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دی تھی؟ دعوت دی, پیغام پہنچایا, اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کیا, آخرت کی منادی کی. جب لوگ تیار ہو گئے پھر اس کے بعد اقتدار حاصل ہوا تو آپ قوانین کا نفاذ, جو خاص طور پر سزاؤں کی نوعیت کے قوانین ہیں, وہ تو اسی وقت نافذ کر سکتے ہیں جب آپ کو اقتدار حاصل ہو. سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہ حاصل ہوتا تو وہ بھی شریعت کا اسی طرح نفاذ کرتے, اسی طریقے سے جہاد کرتے جس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا. یعنی پیغمبروں کی شریعت میں, دین میں قرآن نے یہ بات واضح کر دی. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ساری زندگی کا جو بائبل کا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں بھی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک ہی دین, ایک ہی دعوت, ایک ہی شریعت ہے. البتہ ہر پیغمبر نے اپنے دور کے لحاظ سے اس میں کچھ تبدیلیاں اور تغیرات کی ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے. یعنی اس میں یہ تبدیلی جو ہے یہ خود ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے. یعنی تورات کی شریعت کے بعض احکام ایسے تھے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا ہے. یہ زمانے کے لحاظ سے ہوتا. اس پر بھی قرآن نے تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا کہ اصل دین, ایمان اور اخلاق یہ تو ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. الحکمہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن شریعت تمدن کی تبدیلی کے ساتھ, ارتقاء کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے.
اس پہ ہم جیسا مزید بات کرتے ہیں, لیکن ایک سوال تھا آپ کا.
میرا سوال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ میری پاک کتاب ہے جس کی میں حفاظت خود کروں گا اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, پھر بہت دفعہ ہم شاید انسان اس کی ذمہ داری اپنے پلڑے میں ڈال کے کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے. اس پہ تھوڑی سی کوئی روشنی
دیکھیے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو انسانوں کی وساطت سے کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تم درخت اگاتے ہو اور کھیتیاں اگاتے ہو, انتم تزرعون ہم نحنو الزارعون, یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. یہ جو بچے خدا پیدا کرتا ہے خدا دیتا ہے, لیکن انسان اس میں اپنا عمل کرتا ہے. تو جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا اس میں اسباب کے عالم کو اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے, لہذا ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں, شفا وہی دیتے ہیں, لیکن اس کا ذریعہ طب بھی بنتی ہے, ڈاکٹر بھی بنتا ہے, دعا بھی بنتی ہے, اور وہ انسان کرتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کریں گے, لیکن کیسے؟ ظاہر انسانوں کے ذریعے سے. وہ کیسے انہوں نے کی؟ قرآن مجید کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ایک جمع غفیر نے اس کو لیا, نسل بعد نسل منتقل کیا. وہ صحابہ اکرام کے اجماع سے اگلی نسلوں کو منتقل ہوا. اور پھر مسلمانوں کے آپ صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی رمضان کے مہینے میں دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں چلے جائیں, وہاں آپ کو ایک آدمی اس کو ابتدا سے انتہا تک سنانے والا مل جائے گا, دو غلطی پر ٹوکنے والے مل جائیں گے. انسانی تاریخ میں اس سے بڑا معجزہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں ہوا کہ آج اس گرے پڑے دور میں بھی ہم اس کے اتنے حفاظ پیش کر سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کر دیں اور یہ بتا دیں آپ کو ان کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ غیر معمولی اہتمام ہے جو اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور میرے نزدیک اس کے ذریعے سے اصل میں بائبل مقدس کی بھی حفاظت ہوئی ہے. کیسے حفاظت ہوئی ہے؟ اس طرح حفاظت ہوئی ہے کہ چونکہ ان کے اصل متن موجود نہیں رہے تھے, اس کے ساتھ کچھ تاریخ بھی شامل ہو گئی تھی, قرآن مجید نے آ کے حقیقت بھی واضح کی, یہ بتایا کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے, تو اس کی روشنی میں گویا ان کا پیغام بھی پوری طرح محفوظ ہو گیا.
ٹھیک ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ہدایت محفوظ ہے اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے, لیکن اس کی نوعیت کیا ہوئی وہ نوعیت سمجھ لینے کی ضرورت ہے. قرآن کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا اہتمام کر دیا گیا ہے.
ایک سوال
یہ وجہ ہے کہ آج قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم آپ کے سامنے موجود ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب بائبل کو پڑھتا ہوں تو بالکل میں قرآن کی روشنی میں بتا سکتا ہوں کہ دیکھیے یہاں کوئی فقہ داخل ہو گئی ہے, یہاں تاریخ کا کوئی عمل داخل ہو گیا ہے, یہ وہ بات ہے جو کہیں اس لیے گئی تھی لیکن اس کا مدعا یہ لے لیا گیا ہے, یہ لوگوں کی تاویلات ہیں. اصل میں یہ بات یہ تھی, ابھی ہم نے خدا کا بیٹا ہونے پر گفتگو کی کہ یہ اصل میں تعلق کا کلمہ تھا, محبت کا کلمہ تھا. میں نے آپ کو قرآن سے اس طرح کی مثالیں دیں کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تو اللہ نے اسے اپنا کام قرار دیا, آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. یہ مجاز کے اسالیب تھے جنہوں نے لوگوں کو حقیقت پہ محمول کرنے کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا کی.
سب یہاں سوال
تو ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہوں کہ مسیحیت میں بھی اصل میں بائبل کی تعلیمات میں انحرافات ہوئے, ہمارے ہاں بھی ہو رہے ہیں. آئیے ہم سب مل کر یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ان کو کیسے سلجھایا جا سکتا
ہے. سب جو سوال ہے کہ بنیادی وہ یہ کہ اسلام کی نظر میں, قرآن کی نظر میں انجیل اور تورات کی کیا حیثیت ہے؟
قرآن مجید تورات کو نور کہتا ہے, ہدایت کہتا ہے, اللہ کا کلام کہتا ہے, بالکل اسی طرح سے انجیل کو حکمت کہتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ہم نے عطا کی تھی اور اس کی تعریف کرتا ہے, اس کے پڑھنے والوں کی تعریف کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر ہم نے وہ رافت اور رحمت رکھی کہ جس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی پیروی کی. یہ سب کہتا ہے, اس کے ساتھ یہ متربع کرتا ہے کہ چونکہ تمہارے پاس ان کے تراجم ہیں اس لیے بہت سی جگہوں پر بعض معاملات مشتبہ ہو گئے ہیں, آؤ اس قرآن کی روشنی میں ان کو درست کر.
مسیحی حضرات کا کانسیپٹ کچھ مختلف ہے, وہ بیپٹیزم کا تصور کیا ہے ان کے؟
بالکل مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام جیسے کہا گیا کہ بہت سال بعد آیا, تو بائبل کو انٹرپریٹ کریں گے آپ قرآن کے حوالے سے, تو یقینی طور پر
بہت سارے بیپٹیزم کا کیا مطلب ہے مسیحیت میں؟
مسا کیا جانا, مخصوص کیا جانا,
گناہوں سے غالباً آزاد کرنے کے معنوں میں.
بتایا گیا ہے کہ یوحنا جو مسیح سے پہلے بھیجا گیا وہ لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے مغفرت حاصل کریں تاکہ مسیح کو قبول کر سکیں. تو وہ بیپٹیزم نہیں, مسیح جو بیپٹیزم دیتا ہے ہماری بائبل مقدس اور مسیح عقیدے کے مطابق, وہ ہمیں مخصوص کرتا ہے کہ ہم اس کی تعلیم پہ چلنے کے لیے اور اس
کے پیروکار مسیحیت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ غالباً مسیحیت میں جو ہو جاتا ہے, یہ غالباً مسیحیت میں جو میں چاہ رہا تھا اس کی وضاحت ہو جائے.
نہیں, یہ دوسری بات کر رہے تھے, یہ کہتے یسو مسیح. دیکھیں ہم عام طور پہ مسیح کہہ رہے ہیں خدا مسیح, لیکن یسو مسیح, مسیح کا لقب جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں استعمال کیا گیا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ مخصوص کیا جانا, خدا کے لیے مخصوص کیا جانا. اور یسو کا مطلب ہے کہ اس کہ خدا مسیح میں ہمارے درمیان ہے.
ٹھیک
ہے, تو یہ دو لفظ ہیں یسو مسیح. اگر ہم مسیح کو لیں وہ ہے مخصوص کیا جانا.
ٹھیک ہے,
میں وہی عرض کرنا تھا کہ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قدیم روایت تھی کہ ان کے اسی طریقے سے کسی مذہبی منصب پر جب تقرر کیا جاتا تھا تو اس کو مسا کر کے اس منصب پر فائز کیا جاتا تھا. کاہنوں کے لیے بھی یہ طریقہ ہے, آپ بائبل میں پڑھے معلوم ہو جائے گا. تالوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا جب ان کا اس خاص منصب پر تقرر ہوا, ایسا ہی معاملہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا. سیدنا مسیح علیہ السلام کا تقرر ذات خداوندی کی طرف سے ہو, اس لیے وہ المسیح ہے. اگر قرآن مجید کی آپ تعبیر اختیار کریں وہ ادی مسیح, ان کی حیثیت یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا, پھر انہوں نے گہوارے میں اپنی نبوت کی خود خبر دی, یہ گویا خدا کی طرف سے اعلان تھا, ان کے تقرر تھا, تو اس وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایلیا بھی آ گیا, مسیح بھی آ گیا. اب سوال یہ کہ وہ نبی کون ہے؟ آپ کتاب استثناء کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک پیغمبر برپا کرے گا. سیدنا مسیح علیہ السلام سے بہت پہلے یہ پیشین گوئی خود بائبل میں کی گئی, یعنی تورات میں کی گئی, اور اس پیشین گوئی کے موقع کے اوپر جو الفاظ استعمال کیے, تمہارے بھائیوں میں سے ہمارے نزدیک بنی اسماعیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بنی اسرائیل کو یہ کہیں گے تمہارے بھائیوں میں سے, تو یہ بنی اسماعیل کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ تمہاری مانند, یہ میرے نزدیک ایک سری علامت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ان کی مماثلت میں کھڑا ہوا آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس بات میں مماثلت؟ دیکھیے جتنے بھی پیغمبر اس سے پہلے آئے جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے, ان سب کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جب اتمام حجت کے بعد عذاب نازل کیا تو فرشتے آسمان سے ہے, طوفان نوح ابل پڑا, قوم لوط تباہ کر دی گئی. یہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی قوم پوری کی پوری ایمان لے آئی, وہ اس قوم کو لے کر نکلے, ان کو اقتدار حاصل ہوا, ان کو وہاں شریعت دی گئی, پھر انہوں نے جہاد کر کے ابراہیم کی میراث کا علاقہ حاصل کرنے کے لیے اپنی قوم کو تیار کیا. بین یہی تاریخ آپ کو محمد رسول اللہ کے ہاں ملتی ہے. آپ کی قوم بھی آپ پر ایمان لے آئی, یدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ کو بھی اقتدار حاصل ہوا, آپ کو بھی شریعت دی گئی, اور اسی طریقے سے آپ نے بھی جہاد کیا. تو یہ میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا, اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا اور جو وہ اس کی طرف سے کہے گا اس کو بیان کرے گا. یہ وہ چیز ہے جس کو وہ نبی میں بیان کیا جاتا تھا. تو یہ وہ نبی جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام آپ دیکھیے 14 سے 16 باب تک مسلسل یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سردار آنے والا ہے, میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ وہ خدا اپنا مددگار بھیجے. تو یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں. اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کے پہلے تورات کے تمام پیغمبروں کی تصدیق کی, اسی دین کے علمبردار بن کے آئے, اور پھر اس کے بعد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, وہ بشارت دینے کے لیے آئے اس پیغمبر کی جس کا نام احمد ہوگا. یہ ایک ہی سلسلہ تو ذہب ہے, اسی کی مختلف کڑیاں ہیں, اور جس طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی بشارت سیدنا یحییٰ نے دی, پہلے پیغمبروں نے دی, اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بشارت بھی تورات کی کتاب استثناء سے چل کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک, یوحنا کی انجیل تک ہر جگہ آپ کو ملے گی, اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق حضور کی بعثت ہوئی. اور بالکل ایک ہی دین ہے, یہ ابراہیمی دین ہے, ابراہیمی روایت ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. وہ بنی اسرائیل میں آئے
چاہتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر نہیں, اس پہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ڈاکٹر صاحب کا ہم رائے لے لیں. اس لیے کہ جاوید صاحب نے جو دو باتیں فرمائی ہیں کہ یوحنا میں ہم یہ دیکھتے ہیں انجیل میں کہ وہ نبی کا انتظار کیا جا رہا تھا, پھر جاوید صاحب نے باب استثناء سے اس کی وضاحت کی, اور پھر یہ بتایا کہ آخر میں یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار یہ بات کہی کہ میں جاتا ہوں اور دنیا کا سردار آتا ہے, اور جب تک میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. تو آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان آیات کو؟
دیکھیں, ایک مسیحی ہوتے ہوئے جناب جاوید صاحب نے جس طرح قرآن کی روح سے بائبل کی تشریح کی, وہ ایک بائبل کے اسکالر ہوتے ہوئے اور علم الہیات کے پروفیسر ہوتے ہوئے میرے لیے ٹوٹلی نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, اور مسیحوں کے لیے یہ قابل قبول بھی نہیں ہے.
کیونکہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟
جب موسیٰ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ وہ انسانوں کی طرح کا نبی بھیجے گا جو خدا کے پیغام کو واضح طریقے پہ بیان کرے گا, تو یہ وہ پچھلے پروگرام میں جو انکارنیشن کی بات تھی مسیح میں, اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ کلمہ متجسد ہوا انسان بن کے.
سوال
اسی طرف آ رہا ہوں,
یہ آیت کے الفاظ میں چاہتا ہوں دہرا دوں,
میں چاہ رہا ہوں
کی مانند بھیجو.
میں کلمے کا متجسد ہونا مطلب یہ ہے کہ انسانی صورت میں, انسانی گوشت پوشت میں ہمارے سامنے پیش ہونا ہے. خداوند یسوع مسیح کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اس کا انسانی ابتدا نہیں تھی, وہ خدا کی طرف سے تھی, لیکن اس نے واضح کیا کہ وہ انسان تھا, وہ ہمارے درمیان آیا ایک نبی کی طرح.
میں یہ چاہ رہا تھا کہ آیت کے الفاظ دہرا دوں, استثناء کی آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تیرے بھائیوں میں تیری ہی مانند, ان کے بھائیوں میں تیری ہی مانند ایک نبی برپا کروں.
ٹھیک ہے, لیکن بائبل مقدس میں ہے کہ خدا انسانوں کی طرح اپنے آپ اپنے میں سے مسیح کو وجود بخشتا ہے, انکارنیشن, کہ وہ انسانی شکل میں ہمارے درمیان آتا ہے تاکہ ہم خدا کو سمجھیں. تو جس طرح کہا گیا, جب جاوید صاحب نے کہا کہ تمہارے بھائیوں میں سے, ٹھیک ہے نا, وہاں اس طرح بیان ہے ہمارے نزدیک ہے کہ مسیح انسانی شکل میں ہمارے درمیان آیا تاکہ ہم خدا کے پیغام کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ یوحنا کی انجیل میں جہاں بھی ذکر ہے کہ میرے بعد قوی تر آئے گا, تو ہماری بائبل مقدس میں جو اتنی طویل عرصے سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے, کہیں بھی اس طریقے سے تفسیر نہیں ہوئی کسی کتاب میں بھی جس طرح
الفاظ
جناب جاوید صاحب نے تشریح کی. ہمارے یہاں ہے کہ میں اپنے, دیکھیں خدا یسوع مسیح روح اللہ ہے, وہ انسانی شکل میں ہمارے درمیان آیا, لیکن وہ جی اٹھنے کے بعد ایک بار پھر روح میں ہمارے درمیان آتا ہے, اور روح میں وہ انسانی شکل سے زیادہ طاقتور ہے. اور یہی مسیحی تاریخ میں ہوا کہ جب روح میں,
لیکن وہاں جو الفاظ ہیں وہ ہیں دوسرا مددگار, پھر دوسرا لفظ وہاں پہ یہ کہ دنیا کا سردار آتا ہے, مجھ میں اس کا کچھ نہیں.
دوسرا مددگار یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح انسانی شکل میں جس طرح ہمارے درمیان آیا, اب وہ انسانی شکل میں نہیں ہے.
اچھا,
اب وہ انسانی شکل میں نہیں ہے, اب وہ روح اللہ ہے. روح اللہ,
یہ جو الفاظ ہیں کہ دنیا کا سردار آتا ہے مجھ میں اس کا کچھ نہیں,
یہ روح القدس ہے. روح القدس ہے,
یہ روح القدس کی تعبیر ہے آپ کے نزدیک,
کہ اس میں انسانی طریقے سے جس طرح بیان کیا گیا مسیح کی زندگی وغیرہ, وہ نہیں, اب وہ جی اٹھا ہے اور وہ ہمارے درمیان آتا ہے. اور یہ روح القدس جب آیا تو اس نے مسیحت کو اس دنیا میں جنم دیا, اور خدا یسوع مسیح کی مسیحت جو ہے وہ ہر قوم میں, ہر جگہ, ہر لوگوں میں سمجھی جانے لگی, اور اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہوا.
ایسا آپ نے یہ جو تشریح ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے, تو آپ اس پہ مطمئن ہیں, اطمینان ہے آپ کا؟
میں سمجھتا ہوں کہ بائبل ہمارے پاس موجود ہے, آپ یوحنا کی انجیل کے وہ مقامات نکال کے صرف لوگوں کو وہ سنا دیجئے, اور نہ تاویل میں ہم کچھ کہیں نہ تاویل میں یہ کچھ کہیں, تو یہ دیکھیے کس شان کے ساتھ وہ اس کو بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق, جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا, میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی, مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. اس روز تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں, لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا, اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. اس کے بعد تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں, لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کے میں باپ سے محبت رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ یہ مزید کہتے ہیں, لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، اگر لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا، گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست باری کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ یہ دیکھیے اصل میں یہ وہ مقامات ہیں جن کی تاویل مسیح حضرات یہ کرتے ہیں کہ یہ روح القدس کی خوشخبری ہے۔ آپ ان الفاظ کو پڑھیے، اس کے اندر اگر تمام ایک ایک جملے کو آپ لے کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مصداق اگر کوئی زمین پر ہو سکتا ہے صرف محمد رسول۔
لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم
واضح اتنا صاف بیان ہے کہ دنیا کا سردار آنے والا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کر میرے ایمان کو زندہ کرے گا، میری حقیقت تمہیں بتائے گا، راست بازی کی تعلیم دے گا، یہی سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا اور یہی محمد رسول اللہ نے کر دکھایا، صلیب کے واقعے کی حقیقت واضح کی، الوہیت مسیح کے عقیدے کی حقیقت واضح کی، کفارے کے عقیدے کی حقیقت واضح کی، نسخ شریعت کے عقیدے کی حیثیت واضح کی، اور بالکل واضح طریقے پر بتا دیا کہ ایک ہی تعلیم ایک ہی پیغام تھا، مسیح علیہ السلام کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، وہ خدا کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سرفرازی کے مقام پر فائز کیا، ان کے معجزات کی حیثیت یہ تھی، کلمہ کن ان کی پیدائش کی حیثیت یہی تھی، یہی چیز ہے جس کے ذریعے سے یہ ساری حقیقت بالکل واضح۔
ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بڑی خوشی، پہلے میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے بڑی، اس کے بعد ہم آپ کا کوشچن لے رہے ہیں،
مجھے بڑی خوشی ہے کہ جناب جاوید صاحب نے یہ اقتباس پڑھا، کیونکہ اس اقتباس سے زیادہ واضح اور کوئی بات نہیں ہے کہ مسیح کہتا ہے میں باپ کی پاس جاتا ہوں، جو باپ کے پاس جانے کا تصور پیش کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق تو نہیں ہو سکتا، دوسرا وہ کہتا ہے کہ وہ روح حق ہوگا، کسی شک کے بارے میں روح حق کے بارے میں روح کے بارے میں بات کر رہا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے وہ تمہارے اندر ہے، اندر کی بات کر رہا ہے وہ باہر کی بات نہیں کر رہا، تو اس حوالے سے جو میں نے تشریح پیش کی مسیحت کی وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم، یہ میں یقینی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ان حوالوں سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور مسیحت اور کلام مقدس جو ہے وہ نہ صرف مسیحوں کے لیے ہے بلکہ یہ ہر ایک شخص کے لیے روشنی ہے۔
کیا کچھ مزید کوئی پیش گوئیاں بھی آپ دیکھتے ہیں جو انجیل مقدس میں؟
بہت، دیکھیے آپ یوحنا عارف کے مکاشفے کو دیکھیے، اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مکاشفے میں اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ ہستی میں نے سفید گھوڑے پر سوار دیکھی، یودا صادقن و امینا، خود جو بائبل کا عربی ترجمہ ہے اس کے اندر بالکل وہی الفاظ ہے کہ جو صادق اور امین پکارا جاتا ہے، تاریخ انسانی میں یہ لقب آپ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، بہت جگہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے تاویل کا معاملہ، ان مسیح حضرات نے جو تاویلات ان آیات کی ہیں ان کو اس کو کرنے کا اور پیش کرنے کا حق ہے۔ میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے بنی اسرائیل جس وہ نبی کا انتظار کر رہے تھے، کتاب استثناء میں جس آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دی گئی، جس کو یہ کہا گیا کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، میری مانند آئے گا، یہ الفاظ ہمارے نزدیک بالکل صریح ہے، اور وہ آنے والا آ گیا، یعنی یہی نہیں ہے کہ یہ محض ایک پیشین گوئی ہے، آنے والا آیا، اس نے آ کے اللہ کی کتاب پیش کی، اللہ کا کلام پیش کیا، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم پیشین گوئی کی، اس نے آ کر یہ کہا کہ میں خدا کے دین کا غلبہ قائم کر دوں گا، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس نے اس طرح سے وہ غلبہ قائم کیا کہ خدا کی مدد آئی، فتح مکہ ہوئی، اور اس کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ کو یہ معمولی واقعہ ہے تاریخ انسانی کا، یعنی ایک آدمی نہتہ آدمی آ کر کھڑا ہوتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، یہ تاریخ انسانی میں واقعہ ہوگا، یہ کوئی قبل تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، اور میں آیا ہوں اور میری طرف پروردگار نے وحی بھیجی ہے، میں خدا کا کلام لے کے آیا ہوں اور میں خدا کے دین کا غلبہ سرزمین عرب میں قائم کروں گا، عرب و عجم میرے سامنے جھک جائیں گے، اور پھر تاریخ انسانی کا یہ واقعہ ہو گیا۔ وہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اس کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، تو میرے نزدیک یہ معاملہ مشتبہ نہیں رہا۔ اب تو مسیحی حضرات نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے،
کیتھولک
چرچ نے کم و بیش اس کو تسلیم کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی خوشائند پیش رفت ہے، ہمارے درمیان اسی طرح سے مکالمہ ہونا چاہیے، یہ کسی کو کوئی بات منوانے یا نہ منوانے کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا، میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کر دیا، میں تو جب بائبل کو پڑھتا ہوں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوائے چند مقامات کے جن کی قرآن نے تصحیح کر دی ہے، جن کے بارے میں واضح کر دیا کہ ان کی نوعیت کیا ہے. میں محسوس کرتا ہوں ایک ہی پیغام ہے, ایک ہی دعوت ہے, وہی دین ابراہیمی ہے, وہی اس کی روایت ہے, وہی اس کی شریعت ہے, وہی اس کی حدود.
ٹھیک ہے جی, آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت ہمارے پاس اب بالکل نہیں رہا ہے, آپ دونوں حضرات مختصرا یہ بتا دیں کہ ان سارے اختلافات کے باوجود جو اسلام اور مسیحیت میں ہیں, پیسفل کو ایگزسٹنس, پر امن بقائے باہمی کس طریقے سے ممکن ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو سطح پہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ اگر ہم بائبل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جو بائبل پہ یقین رکھتے ہیں ان سے دریافت کر لیا جائے تاکہ کوئی قیاست آئی نہ ہو, بیانی نہ ہو, کوئی غلط پیش کی جائے. قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہے, کچھ جاننا ہے, تو ہم اپنے مسلمان سکالرز کے پاس جائیں اور ان سے علم حاصل کریں اور سیکھیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں. کیونکہ دوسری سطح یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا شروع میں کہ دنیا کی آدھی آبادی جو ہے مسیحی اور مسلمان حضرات پر مبنی ہے, اور آج ضرورت ہے کہ کس طرح اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جائے, دنیا میں انصاف ہو, دنیا میں کسی کی تعزیل نہ ہو, ہر ایک شخص جو ہے ایمان کے حوالے سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور تعلقات کو بہتر بنائے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہن اور مسیحی بھائی اور بہنوں کو مل کے اس دنیا کو سنوارنا, یہ سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ خدا لامحدود ہے, خدا سب سے کامل ہے, ہم اسے اپنی شبی پہ نہیں بلکہ ہم نے خود اس کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. وہ ہر چیز پر غنی ہے, جسے چاہے جو چاہے جب چاہے دے. اور
جائز سب, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی فرما دیئے کہ یہ جو پروگرام آج ہوا ہے اس میں اختلافات سامنے آئے, یہ حقیقت ہے, اس کے باوجود پرامن طور پہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں اختلافات بہت کم اور اتفاقات بہت زیادہ سامنے ہیں, اور ہمیں اتفاقات کو نمایاں کرنا چاہیے. قرآن مجید نے اسی بنیاد پر ساری دنیا کو دعوت دی, تعالوا الی کلمۃ سواءٍ بیننا وبینکم, پہلے کتابی کو کہا ہے آؤ اس بات پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ بات توحید ہے, وہ آخرت کی جواب دہی ہے, وہ پروردگار عالم کے حضور میں اس طرح پیش ہونا ہے کہ ہم اس کی مرضی پوری کر کر دنیا سے جائیں. اور قرآن مجید نے ساری انسانیت کو یہ کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو, تمہارے درمیان رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے, سارے پیغمبر خدا کی طرف سے آئے ہیں, ایک ہی دین لے کے آئے ہیں. اللہ کے نزدیک اس دین کا نام ہمیشہ سے اسلام رہا ہے, یعنی خدا کے سامنے جھک جانا, یہ کسی شخص کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. اور یہ پیغام دیا کہ ان سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معاملات میں فضیلت دی ہے, یہ سلسلہ تو ذہب ہے, یہ سارے کے سارے ایک ہی دعوت لے کے آئے ہیں, آؤ ابراہیمی دین پر آ جائیں. ابراہیم مسیحیوں کے لیے بھی مقدس, ابراہیم یہودیوں کے لیے بھی مقدس, ابراہیم ہمارے لیے بھی مقدس. یہ اصل میں دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی تجدید کی دعوت ہے, اور اس دعوت میں اختلافات ہوں گے, یہ انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہیں. ظاہر ہے بائبل ہماری کتاب, ان کی کتاب, میں کہتا ہوں قرآن مجید ان کی کتاب, ہماری کتاب. آئیے ہم سب خدا کے اس کلام کو یکساں سطح پہ رکھیں اور پھر قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں, کیونکہ وہ واحد کتاب ہے جس کا متن بالکل محفوظ ہے, جس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ بالکل محفوظ ہے. اس کی روشنی میں آئیے توحید کو سمجھیں, آئیے آخرت کو سمجھیں, آئیے پیغمبروں کے مقام.
ٹھیک ہے, ایک ایک جملے میں بس یہ فرما دیئے کہ آج ٹیلی ویژن کی اس کوشش کے بارے میں, اس کاوش کے بارے میں آپ کی کیا رائے, ایک ایک جملے میں.
میں سمجھتا ہوں کہ بہت اعلیٰ اور اچھی کاوش ہے, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو سوالات تھے
اس کا جواب دینے کا ایک سب جائے سب. آپ,
میں بھی آپ کو مبارک دیتا ہوں اس پر, آپ نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے, اور خدا کرے کہ اس طرح کے اچھے ماحول میں ایسے ہی مکالمے ہوں, اپنا اپنا موقع پیش کیا جائے, اپنا نقطہ نظر بیان کیا جائے. ہم مسلمان بھی جب مختلف معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا اتفاق ہو جائے, اتفاقات کو نمایاں کیا جائے, اختلافات کی وضاحت کی جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ کیا ہم کسی قدرے مشترک پر کھڑے ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ قدرے مشترک یہی تین باتیں ہیں, آدم کی وحدت, الہ کی وحدت, اور خدا کے حضور میں جواب دہی.
جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنے شرکا کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا, یہ اسلام اور مسیحیت کے درمیان ایک ڈائیلاگ تھا. دونوں مذاہب میں بہت سے اختلافات ہیں, اس لیے کہ انسان جب تک سوچ سکتا ہے وہ اختلاف کرے گا. اختلاف کرنا کوئی برائی نہیں, اختلاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں, اختلاف کرنا کوئی جرم نہیں. اصل برائی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کے موقع پر ایک دوسرے کی بات سننے سے انکار کر دیا جائے اور ڈائیلاگ کا سلسلہ بند کر دیا جائے. آج ٹیلی ویژن نے اسی صورتحال میں بہتری کے لیے کوشش کی ہے, اور ہمیں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔